مسرت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان نمائندہ ولی فقی برائے پاکستان، نمائندہ ولی امر مسلمین آغا ابوالفضل بہدنی صاحب موجود ہیں. ہم چاہیں گے کہ ان کے پرمانی اور پرمعرف خطاب سے مستفید ہوں. گزارش کروں گا حجت الاسلام آغا بہدنی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اسباب عروج و زوال ملت کا از نظر قرآن، یعنی قوموں کے عروج و زوال کی اسباب قرآن کی نظر میں کے عنوان سے ہم سے خطاب فرمائیں. آپ حضرات و خواتین سے گزارش ہے کہ بابا سے بلند درود پڑھ کر ان کا استقبال کریں.
اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خداوند توفیق بده که شب قدر را قدردانی کنیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا سے توفیق طلب کرتے ہیں کہ ہم شب قدر کی قدردانی کر سکیں.
سال 12 ماہ ہے.
ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں.
9 ماہ ایک سال.
9 مہینے ایک طرح کے ہیں.
3 ماہ مخصوص ہے.
3 مہینے خاص مہینے ہیں.
رجب مخصوص است.
رجب ایک خاص مہینہ ہے.
شعبان خاص الخاص است.
اور شعبان رجب کی نسبت بھی خاص ہے.
و رمضان اخص الخاص.
اور ماہ مبارک رمضان اخص ہے اس خاص سے بھی.
و تنها ماهی است که مستند به ذات مقدس احدیت.
اور 12 مہینوں میں صرف ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کی براہ راست نسبت خدا کی طرف ہے.
کہ شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن.
قرآن میں ارشاد ہوا ہے رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے.
در این ماہ دستور داده شده.
اس مہینے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے
کہ ہر شب دعائی خونده شود.
کہ اس مہینے کی ہر رات میں ایک دعا ہے جس کے پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا.
بنام دعا افتتاح.
اور اس دعا کا نام ہے دعا افتتاح.
در این دعا افتتاح دو فقره تبلور و روشن بخشی میکنه.
اس دعا افتتاح میں دو جملے ایسے ہیں جو درخشاں حیثیت رکھتے ہیں.
یکی اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا صلواتک علیه و آله و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا و شدت الفتن بنا و تظاهر الزمان علینا. این عباراتی است که شما حتما باش مأنوس هستید.
دعای افتتاح که یه فقرات جو آقا نے تلاوت فرمائے ایسے فقرات ہیں کہ جن سے مؤمنین آشنا ہیں.
شکایت به خدا میکنی.
این فقرات میں هم اپنا درد دل خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں
به درگاه او التجا میبریم
اور التجائی کے حیثیت میں اپنے خدا سے لو لگاتے ہیں
شکوائیه خود را به محضرش عرضه میداریم
اپنی شکایت یعنی درد دل اپنے مولا کے سامنے پیش کرتے ہیں
متن شکوائیه این است
اس درد دل کا متن یہ ہے
خدایا دسترسی به نبیت نداریم
اے ہمارے پروردگار ہم ایسے محروم ہیں کہ اپنے نبی تک دسترسی نہیں رکھتے ہیں
از اون طرف ولیت هم در غیر است
اور ادھر سے جو ہمارے اوپر تم نے ولی مقرر فرمایا ہے وہ ولی بھی غیب میں ہیں
دشمن ہم زیاد عدد ہم کم
اور پروردگار نبی تک دسترسی نہ ہونے کے ساتھ ولی غائب ہونے کے ساتھ ہماری تعداد بھی کم ہے
تجلی مخالفان ہم عجیب و غریب
اور دشمنوں کا ہمارے خلاف ظہور اور بروز بھی بہت
اختیار آنان
پروردگارا دنیا کا میڈیا ہمارے دشمنوں کے ہاتھ میں ہے
قوتها در اختیار آنان
پروردگارا ساری تواناییاں اور قوتیں دشمنوں کے اختیار میں ہیں
فتنگری می کنند
پروردگارا وہ ان قوتوں کے ذریعے سے ان تواناییوں کے ذریعے سے بے ذریعے میڈیا فتنگری کرتے ہیں
حق رو باطل نشان می دهند باطل رو حق
اور حق کو باطل بنا دیتے ہیں اور باطل کو حق بنا دیتے ہیں
این فقره اول
دعای افتتاح کے جو دو فقرات زیادہ روشن اور واضح حیثیت رکھتے تھے ان میں سے پہلا فقرہ یہ تھا
این اعلانیه و شکرائیه شماست که معصومین علیهم السلام یاد شما دادن و تعلیم شما کردن
یہ تمہارا وہ درد دل ہے کہ جو تمہارے اولیاء نے تمہیں سکھا دیا ہے کہ اپنے خدا کے حضور میں اس ماہ مبارک میں اس طرح سے درد دل پیش کرو
نوبت به شکوائیه دوم میرسد
آئیے دوسرے فقرات کو دیکھیں
اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه خدایا آرزوی ما خواسته ما تمنای ما رغبت ما اشتیاق ما در این است دولت کریمه خودت را سرپا کنی
اس فقرے کا ترجمہ یوں ہے اے ہمارے پروردگار ہماری خواہش ہماری تمنا اور ہماری رغبت یہ ہے کہ تم اپنی وہ دولت کریمہ کو قائم کرو
براچی تو عز بها الاسلام و اهله
خدایا اس دولت کریمہ کو قائم کرو کہ جس کے ذریعے سے اسلام کو اور اہل اسلام کو عزت ملے
پرچم اسلام در تارک عالم و بر گنبد گیتی به اهتزاز در آید
ایسی دولت کریمہ ایسی حکومت کریمہ کہ اس کریم حکومت میں اس کریمہ حکومت میں اسلام کا پرچم گیتی کے گنبد پر مسلسل لہراتا رہے
چه عزت اذان اسلام و مسلمین باشد
اور یہ پرچم اعلان کرے کہ عزت اسلام کے لیے ہے اور مسلمانوں کے لیے
وَتُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَأَهْلَهُ
اور پروردگارا ایسی حکومت کریمہ قائم کر کہ جس میں نفاق اور منافقین کو ذلت بخشے.
خدایا و تجعلنا فیها من الدعاة الی طاعتک والقادة الی سبیلک. سربازی باشیم جان فدا.
اور اے ہمارے پروردگار اے رب کریم ہمیں اس حکومت کریمہ میں جان باز فداکار بنا دے.
پس در این دو فقره دو چیز رو به ما نشان میدهن، تعلیم میدهن، شکوائیه درست میکنن.
دعای افتتاح که این دو فقرات میں تأمل کر لو، غور کر لو کہ خدا کے سامنے کس طرح سے درد دل کو پیش کریں اور کن باتوں کی آرزو پیش کریں.
و به ما میگویند هر شب این دعا رو بخوانید.
اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ماہ مبارک میں ہر رات کو یہ دعا پڑھ لیں
تا این قلب آماده شود.
اگر ہر رات کو مؤمنین اس دعا کو پڑھیں گے تو اس دعا میں موجود اس متن سے مؤمنین نہ صرف آگاہ ہو جائیں گے بلکہ وہ قلبی طور پر اور ذہنی طور پر اپنے آپ کو آمادہ بھی رکھیں گے اس حکومت کریمہ کے
برای ایک جامعہ قرآنی.
اب انسان اپنے آپ کو تیار کرے گا ایک قرآنی معاشرے کو احیاء کرنے کے لیے.
جامعی که کتابش، دستورش قرآن باشد و موازین او.
اور ایسا معاشرہ کہ جس معاشرے میں زندگی کرنے کا آئین اور دستور کلام الہی ہو.
و کسی که اون جامعه را اداره می کند خود قرآن مجسد باشد.
اور یہ ہماری آرزو ہونی چاہیے کہ اس اسلامی معاشرے کو چلانے والا مجسم قرآن ہو.
خب ما برای ورود به چنین جامعه ای نیاز به مقدماتی داریم.
اگر ہم ایک ایسی کریم حکومت اور حکومت کریمہ کی تمنا رکھتے ہیں تو اس کے لیے کچھ مقدمات چاہیے
تا این مبحث کالبد شکافی شود.
ان مقدمات کو بیان کریں گے تو یہ بحث واضح ہو جائے گی.
بدون تمهید ان مقدمات بحث ابتر است.
ان مقدمات کو بیان کیے بغیر اگر ہم اس دولت کریمہ کے بارے میں گفتگو کریں گے تو یہ گفتگو ناتمام گفتگو ہوگی.
یک تحلیلی تحقیقی راجع به جوامع موجود.
ان مقدمات میں سے ایک مقدمہ یہ ہے کہ اس وقت موجود جو معاشرے ہیں عالم میں دنیا میں ان معاشروں کے بارے میں ایک انالائز ایک تجزیہ.
ببینیم در دنیا حکومت جامعه ها چند گونه هم.
که هم اس تمهید میں یہ دیکھنا چاہیں گے کہ دنیا میں حکومتیں معاشرے کتنے قسم کے ہیں.
ولذا نیاز به تعرض نسبت به اقوال حکما در رابطه با جوامع داریم.
اس لیے ہم نیازمند ہیں کہ ان مختلف معاشروں کے حوالے سے دانشوروں نے جو کچھ کہا ہے ان کے کہے ہوئے اقوال کو بھی پیش کریں.
مسئلہ دوم که باید بحث بشود این است که آیا اسلام به دنبال تحقیق و تحقق یک جامعه خاص هست یا نه.
دوسرا مقدمہ کی جس میں ہم کچھ پیش کریں گے وہ یہ ہے کہ کیا اسلام ایک خاص معاشرے کو وجود بخشنے کا قائل ہے یا نہیں.
اگر ان
جامعه رو اسلام مهندسی کرده است، چگونه است، نامش چیست؟
اگر کوئی ایسا آئیڈیل معاشرہ اسلام کی نظر میں ہے تو اس معاشرے کی خصوصیات کیا ہیں اور اس معاشرے کا نام کیا ہے؟
آیا نامش مدینہ فاضلہ است؟
کیا نام ہے اس معاشرے کا؟ کیا اس معاشرے کا نام مدینہ فاضلہ ہے؟
نہ آنچه که در کتاب ها می نویسند اشتباه است. اون اقوال فیلسوفان و حکما است.
اگر کسی مصنف نے، اگر کسی مؤلف نے اس اسلام کی نظر میں آئیڈیل معاشرے کا نام مدینہ فاضلہ کہا ہے تو یہ غلطی کی ہے اس نے. مدینہ فاضلہ کچھ فلسفیوں کا اور کچھ حکماء کا نظریہ ہے اور ان کا رکھا ہوا نام ہے.
ان واجہ از یونان آمده.
یہ اصطلاح مدینہ فاضلہ کا لفظ یونان سے آیا ہے.
ما نامی رو چبرین جامعه می گذاریم جامعه مهدوی است. خوب گوش کنید اینا رو
عزیزو، اچھی طرح سے توجہ کے ساتھ سنیے. اسلام کی نظر میں جو آئیڈیل معاشرہ ہے اس معاشرے کا نام مدینہ فاضلہ نہیں ہے بلکہ مدینہ مہدوی ہے.
یک دو، کسی کے مؤسس ان مدینہ مہدوی است آیا باید به او گفت انسان کامل یا چیز دیگر؟
دوسری بات کی جس پر ہمیں اور آپ کو توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس اسلام کی نظر میں جو اعلیٰ درجے کا معاشرہ ہے، آئیڈیل معاشرہ ہے کہ جس کا نام مدینہ مہدوی رکھا گیا، اس مدینہ مہدوی کے اوپر حکمرانی کرنے والے حکمران کو انسان کامل ہونا چاہیے یا نہیں؟
نہ بلے، این هم واژگانیست از جای دیگر آمده است.
نهی، یه الفاظ بھی کهی اور سے آئے ہیں.
مهندس این جامعه مهدوی شخصیتیست به نام حجت الله، بقیت الله، امام.
اس لیے کہ اس مدینہ مهدوی کا حاکم اسلام کی نظر میں جو اس کا نام ہے وہ حجت اللہ ہے، بقیت اللہ ہے، اور اس کا نام مہدی ہے. انسان کامل ایک عنوان عام ہے، اس کے لیے رکھا ہوا خاص نام نہیں ہے.
مہندس ان جامعہ حجت اللہ ہے، بقیت اللہ ہے، امام من عند اللہ ہے.
اس لیے کہ اس مدینہ مہدوی کا فاؤنڈر، اس کی بنیاد رکھنے والا، اس کو تشکیل دینے والا بقیت اللہ ہے.
بعد ببینیم چه می شود بحث را چکنی.
ان مقدمات کو پیش کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ گفتگو کہاں تک پہنچتی ہے.
سوال می کنم آیا این بحث، این چنین بحث کردن خستتون نمی کنی؟
میں آغا صاحب سوال کر رہے ہیں کہ کیا اس طرح کی گفتگو آپ کو ذہنی طور پہ تھکا تو نہیں دے گی؟
برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر سلام
محمد و آل محمد.
ما شش قسم جامعه تصویر میکنیم و کردن
مقدمہ اول جس کی طرف آغا نے اشارہ کیا تھا اس کی تفصیل اب شروع ہو رہی ہے کہ چھ قسم کے معاشرے تشکیل پا سکتے ہیں.
فلاسفے معتقدان، حکماء معتقدان، اگر دیدن و مشرب و احکام و قوانین بر وفق عدل باشد و مردم تبعیت از اون قوانین کنند، حاکم هم عادل باشد، این می شود مدینه فاضله.
حکما کا اعتقاد یہ ہے، اہل فلسفہ کا نظریہ یہ ہے کہ اگر کسی معاشرے میں عادلانہ احکام رائج ہوں اور لوگ ان احکام عادلانہ کی پیروی کریں اور ان احکام عادلانہ کو چلانے کے لیے عادل حکمران مقرر ہوں، یہ تمام خصوصیات حاصل ہوں، تو اس معاشرے کو مدینہ فاضلہ کہا جاتا
ہے. هدف اصلی اینان تحقق عدالت ہے.
پس مدینہ فاضلہ کا اصلی هدف عدالت کو محقق کرنا ہے.
که برای تحقق این سقراط در میدان عمومی شهر آتن ایستاد، جام زهر را سر کشید تا به بشر بگوید عادل بشو.
اور اسی معاشرے کو تحقق بخشنے کے لیے سقراط نے آتن کے اسکوائر پر زہر پی لیا تاکہ انسان کو یہ باور اور یقین پیدا کرا دے کہ یہ معاشرہ نظام عدل کا محتاج ہے اور عدل کی پیروی کرنی چاہیے.
گفتان در این نظام حاکم کارشین ہے.
حکما نے کہا ہے کہ اس نظام میں حاکم کی ڈیوٹی اور ذمہ داری یہ ہے،
چیز بیاید متحد کند اهل قلم و اندیشه را،
که وہ حاکم اهل فکر کو اور اهل قلم کو متحد کرے.
با چیا؟ با اهل شمشیر.
اهل فلسفه یہ کہتے ہیں کہ اهل فکر اور اهل قلم شمشیر زنوں کے ساتھ ہماہنگ ہو جائیں.
دیگر چی؟ با اهل مزارعه و کشاورزی و صنعت.
اچھا، اهل فکر اور دفاع کرنے والے فورسز اور صنعتیں جن کے ہاتھ میں ہیں، صنعتگر لوگ اور زمینوں کے اوپر کام کر کے انسانوں کو غلات فراہم کرنے والے زمیندار،
و اہل تجارت و
اور اسی طرح سے تجارت کرنے والے تجار، یہ سب متحد ہو جائیں.
انہا با ہم به یک جہت حرکت کنن،
نظام عدل کے ماتحت یہ تمام اصناف انسان کسی ملک کے اندر، کسی معاشرے کے اندر ایک جہت میں حرکت کریں.
با ان جہت ہم تعالی جامعه باشد،
اور جس جہت میں یہ سب چلیں گے وہ جہت معاشرے کی سربلندی ہے.
چنین مدینه‌ای مدینه فاضله است.
اگر کہیں پر ایسا ہو سکے، اس طرح کا معاشرہ وجود میں آئے، تو اس معاشرے کو مدینه فاضله کہا جائے.
در مقابل این مدینه فاضله، مدینه فاسده است. خوب گوش کنید.
ہاں، ان کی نظر میں اس مدینہ فاضلہ کے مقابلے میں مدینہ فاسدہ ہے.
مدینہ فاسدہ خودش چہار قسم ہے.
پوری توجہ کے ساتھ سننا. مدینہ فاضلہ کے مقابلے میں مدینہ فاسدہ ہے، خود اس مدینہ فاسدہ کی چار قسمیں ہیں.
یکی مدینہ جاہلہ است.
ان چار قسموں میں سے ایک قسم مدینہ جاہلہ.
ادی گلدور بی عقل بی سواد دور هم جمع میشن، در یک جایی مسلط میشن.
مدینہ جاہلہ کون سا ہے؟ کس معاشرے کو مدینہ جاہلہ کہا جائے؟ وہ معاشرہ مدینہ جاہلہ ہے کہ کچھ ہٹ دھرم، ضدی، نافہم اور جاہل قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں طاقت آ جائے اور وہ اس معاشرے کو ہائی جیک کر لیں.
قوه عاقله حاکم نیست، قوه ناطقه حاکم نیست، قوه غضبیه و شهویه حاکمه.
ایسے لوگ اگر کسی معاشرے کے حاکم بن جائیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ معاشرے پر حکومت
قوت عقل کی نہیں ہے بلکہ قوت شہوت کی ہے.
در این جامعه سعادت معنا ندارد
اور پاسیبل ہی نہیں ہے کہ ایسا معاشرہ سعادت مند ہو جائے، ممکن ہی نہیں ہے.
و نوع دیگر مدینه فاسق است. الان تذکر عرض میکنم
یہ مدینه جاہلہ تھا، دوسرا معاشرہ مدینه فاسقہ ہے.
از قوه تفکر بهرمند، قدرت تعقل دارد، قدرت تدبر دارد، اما مشکله دارد که سعادت واقعی رو نشناخته.
دوسرے معاشرے میں جو لوگ حاکم بنے ہیں وہ فکری اعتبار سے، عقلی اعتبار سے تہیدست نہیں ہیں، خالی نہیں ہیں، عقل و فکر رکھتے ہیں، لیکن نہ اپنی سعادت تک پہنچانے والے اصول کی پیروی کرتے ہیں، نہ معاشرے کو سعادت تک پہنچانے کی انہیں فکر ہے.
در مقام عمل پایبند نیست،
یعنی عملی طور پر بیراہ روی کے شکار ہوئے.
چرا؟ عالم قد قتله جهل و حمید است
کہ کلام معصوم میں آیا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ کوئی علم رکھنے والا انسان ایسا ہو کہ اس کے جہل نے اسے ہلاکت تک پہنچا دیا.
خدا معتقد، بدین معتقد، فکر ہم دارے، اما میگه سعادت من در اطاعت از امریکاست.
غور کر لیں، مسلمان ہے، خدا کو مانتا ہے، احکام دین کو قبول کرتا ہے، لیکن عملی زندگی میں وہ اس طرح سمجھتا ہے کہ میری سعادت مندی امریکہ کی اطاعت کرنے میں ہے. یہ ہے مدینہ فاسقہ کے حکمران.
نور دیگر مدینہ مبدلس، مدینہ تبدیل شده.
ایک اور قسم کا معاشرہ ہے، یہ تمام مدینہ فاسدہ کی قسمیں ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں. اس معاشرے کو مدینہ مبدلہ کہا جاتا ہے،
یعنی رہبری می آید، اقدام می کند، عقل رو به خرج می دهد، قوانین درست، مردم هم متابعت می کنند، اما عده‌ای روی کار می آیند جهت رو تغییر
می دهند. مدینه مبدلہ اس معاشرے کو کہتے ہیں کہ جس معاشرے کی بنیاد فکر اور عقل اور تدبر اور انصاف اور عدالت کے بنیاد پر پڑی ہے. ایک رہنما نے، ایک حاکم عادل نے سعادت تک پہنچانے والے اصول کے مطابق معاشرے کی بنیاد رکھی ہے، لیکن درمیان میں کچھ لوگ ایسے آ گئے کہ اس معاشرے کو اس سعادت تک پہنچنے سے تبدیل کر دیتے ہیں، کسی اور جہت میں لے جاتے ہیں.
با رہبری رہبر الہی اہل ایثار می شوند، اہل ارتباط با خدا می شوند، اہل اطاعت از خدا می شوند، اما میان تغییر می دن.
کہ یہ آتے ہیں، رابطہ رکھتے ہیں اس رہبر کے ساتھ، اہل ایثار بن جاتے ہیں، اہل اطاعت خدا بن جاتے ہیں، لیکن اس معاشرے کو سعادت کی طرف جانے نہیں دیتے ہیں، اس کو ہائی جیک کر لیتے ہیں.
در جنگ آغاز جام آب رو دست می گیرد، به سراغ یک زخمی می آید، میگه به دیگری بده، دیگری به دیگری، دیگری به دیگری، میگه برگشتم 18 نفر شهید شدن، هیچ کس آب نخورده، تقدم بر دیگری نکرده. در بعضی از جنگ های رسول الله
دیکھیے، پیغمبر کے زمانے میں اس حد تک ان کے اندر اچھائیاں آئی تھی کہ جنگ میں ایک پانی پلانے والے ساقی نے زخمیوں کو پانی پلانا چاہا، ایک زخمی کے پاس گیا، اس نے کہا مجھ سے وہ زیادہ پیاسا ہے، اس کے پاس گیا، اس نے کہا مجھ سے زیادہ پیاسا وہ ہے. اسی طرح دکھاتے گئے 18 نفر، اور جب 18 نے کہا پہلے نفر کو دے دو، تو میں پانی لے کے پہلے نفر تک گیا، اور اسی طرح چلتا رہا، سب شہید ہو گئے، پانی نہیں پیا کسی نے. اہل ایثار ایسے تھے. ایسا معاشرہ پیغمبر نے تشکیل دیا تھا کہ اس کے افراد یؤثرون علی انفسہم.
مدینہ ای هست که در او همه چیز جای خودشه، ولی میان تبدیلش میکنن.
ایسا معاشرہ پیغمبر اکرم نے تشکیل دیا تھا کہ اس میں تمام خوبیاں تھیں، لیکن بعد میں اس کو ہائیجیک کر دیا.
انقلاب هایی هم که تو عالم بعضاً رخ میده همینطوره، انقلاب های اسلامی.
اور دنیا میں جو انقلابات رونما ہوتے ہیں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ انقلاب رونما ہوتا ہے، بعد میں گروہ اس انقلاب کو چلانے لگتے ہیں اور ہائیجیک کر کے کسی اور سمت میں لے جاتے ہیں.
معلومه چی میگم یا نه؟
کچھ سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں؟
بیشتر از این توضیح نمیدم.
اگر سمجھ میں آ رہی ہیں تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
نوع دیگر از مدینه فاسده مدینه ضاله است.
ایک اور قسم مدینه فاسده کی مدینه ضاله ہے،
و اون این است که کسانی که این مدینه رو تشکیل میدن فهم درستی، شناخت درستی از سعادت و شقاوت ندارن، از حق و باطل ندارن.
اور مدینه والله یہ ہے کہ اس معاشرے کو چلانے والے راہبر اور راہنما اس معاشرے کی سعادتوں سے آگاہ نہیں ہے، اگرچہ ان کے دل میں اچھے کام کرنے کا ارادہ ہے لیکن وہ خود آگاہ نہیں ہے سعادتوں سے.
نمی فهمن، گوش به حرفم نمیدن. این مدینه والله است.
یہ مدینه والله ہے.
پس تا به حال ما 5 تا مدینه رو تعریف کردیم.
ذہن میں باتیں آ رہی ہیں، 5 قسم کے معاشروں کا تذکرہ ہوا.
مدینہ فاضلہ،
ایک قسم مدینہ فاضلہ.
در قبال این مدینہ فاضلہ مدینہ فاسد است.
مدینہ فاضلہ کے مقابلے میں مدینہ فاسدہ ہے.
مدینہ فاسد 4 طبق داره
اور مدینہ فاسدہ کے خود 4 قسم ہیں.
مدینہ جاہلہ،
ناموں کو یاد رکھیں، مدینہ جاہلہ،
مدینہ فاسقہ،
مدینہ فاسقہ،
مدینہ مبتلہ و مدینہ ضالہ.
مدینہ مبتلہ اور مدینہ ضالہ،
بر این 5 قسمت از قرآن آیاتی رو میشود تنسل کرد.
کوئی اگر ان 5 قسم کے معاشروں کے لیے قرآن سے مستندات ڈھونڈنا چاہے تو ڈھونڈ سکتا ہے، ممکن ہے.
بله، اما یادتون باشه ما در صدد مستندات این 5 نوع نیستیم.
لیکن یہ یاد رکھیں، ہم نے دعائے افتتاح میں جس دولت کریمہ کو اپنے خالق سے طلب کیا ہے وہ دولت کریمہ یہ مدینہ ہا نہیں ہے کہ جن کا تذکرہ ابھی ہوا.
ان جامعہ ہا نہیں،
یہ معاشرے نہیں ہیں،
نہ مدینہ فاضلہ نہ ان 4 رسم دیگر.
جب مدینہ فاضلہ ہی ہمارا مطلوب نہ رہا تو مدینہ فاسدہ کی 4 قسمیں تو بطریق اولا مطلوب نہیں رہے.
بلے، پس ما دنبال چی هستیم؟
پس هم کس معاشره کو تلاش کر رہے ہیں؟
ما دنبال جامعه مهدوی هستیم.
هم مدینه مهدوی کی تلاش میں ہیں.
در این مدینه مهدوی، در این مدینه مهدوی باید سیر کنیم.
هم اس مدینه مهدوی کو سمجھنا چاہتے ہیں.
اما قبل از سیر در این مدینه مهدوی، در این آرمان شهر معنوی، باید به طور فهرست، به طور اشاره، علل عروج و افول جوامع را از قرآن خدمتتون بیان کنیم.
لیکن قبل اس کے کہ اس آرمانش معاشرے کے بارے میں ہم سوچیں، اس کے بارے میں چلیں اور اس مدینہ مہدوی میں سیر کریں، اس سے پہلے ہم قرآن کی نظر میں قوموں کے عروج کے اسباب اور قوموں کے زوال کے اسباب کیا ہیں انہیں ڈھونڈنا چاہیں گے.
جامعه منحط رو ببینیم چیست، جامعه متعالی کدامه؟
کون سا معاشرہ انحطاط پذیر معاشرہ ہے اور کون سا معاشرہ ارتقا پذیر معاشرہ ہے؟
برادران یادتان باشد فهرست گویی میکنی،
لیکن میرے بھائیو یہ یاد رکھو کہ تفصیلات آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہے ہیں،
ان مباحث نیاز به ده ها جلسه داره.
اگر اس بحث کو صحیح طرح سے کھولنا چاہیں تو درجنوں گھنٹے چاہیے کہ جن میں اس پر مفصل گفتگو کی جائے،
تا مبحث واضح و روشن بشه،
تاکہ جس چیز کے بارے میں ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ واضح و روشن ہو جائے.
کسانی که بخوان یادداشت کنن این عوامل رو من به شکل فهرست میگم و رد میشم.
اون اسباب کو، یعنی اسباب عروج اور اسباب زوال، ان اسباب کو جو ہم قرآن سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، فہرست کی شکل میں ہوں گے وہ اسباب، تفصیلات نہیں ہوں گی. جو لوگ ہاتھ میں قلم اور کاغذ رکھتے ہیں وہ ان اسباب کو نوٹ کرتے جائیں اور بعد میں خود بھی تلاش کر سکتے ہیں ان اسباب کو.
اول عوامل شکوفائی رو باہر ذکر میکنی.
کسی معاشرے میں نکھار کیسے پیدا ہو جاتا ہے، شکوفائی کیسے آ جاتی ہے، اس کے اسباب کو دیکھیں گے.
یک سهم واحی در تعالی جامعه.
پہلی چیز یہ ہے کہ کسی معاشرے کو بلندی تک لے جانے میں وحی کا رول کیا ہے، وحی کا کردار کیا ہے.
من فقط برای این بخش یک آیه از قرآن عرض میکنم.
اس سلسلے میں بہت سارے آیات کو پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن میں صرف ایک آیت پیش کروں گا.
وہ آیت رو معنا میکنم یک معنای ظریف 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 ظریف.
اور جس آیت کو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ہو سکتا ہے آپ نے وہ آیت سنی ہو اور آپ کے ذہن میں ایک معنی بھی ہو، لیکن جو معنی میں پیش کروں گا وہ بہت ظریف معنی ہوگا، لہذا پوری توجہ کے ساتھ اس آیت کو سنیں اور اس معنی پر بھی دقت کریں.
یقین دارم چرا شنیدید.
ہاں مجھے یقین ہے کہ یا تو آپ نے آیت ہی نہیں سنی ہے یا اس صحیح معنی اور ظرافت تک آپ نہیں پہنچے ہیں.
آیہ نہ آیہ رو شنیدید. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. انبیاء را فرستادیم، بینات رو در اختیارشون قرار دادیم، کتاب و میزان رو هم دادیم تا چه شود؟ تا جامعه بسازن که خود انسان در اون جامعه قیام به قسط کنن.
بہت خوبصورت نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے، اچھی طرح غور کر کہ خدا نے انبیاء کو آیات اور بینات کے ساتھ بھیجا اور ان کے اختیار میں کتاب اور میزان رکھا، تاکہ یہ انبیاء ان وسائل کے ذریعے سے ایسا معاشرہ تشکیل دیں کہ وہ معاشرہ قائم بالقسط ہو، یعنی عدل کو قائم کرے، معاشرہ عدل کو قائم کرے.
آمدند برای میزان یه ترازو درست کردن، بالا سر دادگستری ها زدن. اشتباه.
اس آیت کو کورٹ کے داخلی گیٹ کے اوپر تحریر کیا جاتا ہے اور ایک ترازو بھی وہاں پر لٹکا دیا جاتا ہے.
ہاں جی،
دیکھا ہوگا آپ نے،
برتن میزان اسلامی ہے.
اور یہ تصور دینا چاہتے ہیں کہ میزان اسلامی یعنی یہ ترازو.
خب شاید آیت ایک ظرافتی رو بگوید،
لیکن آیت میں شاید ایک خاص ظرافت پوشیدہ ہے.
بابا در کتاب قوانین حقوقی و جزائی آمده است.
ہاں، کتاب الہی میں جزائی قوانین ہیں، حقوق ہیں،
پس نیاز ذکر میزان بعد از کتاب یعنی چه؟ خوب گوش
کریں، اگر جزا اور قوانین اور مثلا مجرم اور ان کو جزا دینا، سزا دینا اور یہ چیزیں مقصود ہیں میزان سے، تو یہ چیزیں تو قرآن مجید میں ہیں. اس قرآن کے بعد پھر میزان کا تذکرہ الگ سے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ رکھیے گا ان باتوں.
خوب گوش کنید، اینجا رو خوب گوش کنید. میخوام مثال بزنم تا واضح بشه. آقا میخوای یه خونه بسازی،
ایک مثال دوں گا تاکہ مطلب واضح ہو. آپ ایک گھر بنانا چاہتے ہیں،
نقشه خونه رو میدی به ایک بنا،
گھر کا ایک نقشہ آپ بناتے ہیں اور وہ نقشہ بنانے کے بعد انجینئر کے ہاتھ میں دیتے ہیں.
اما اینجا راه فرار داره این بنا، بعد کساخ میگه نه نقشه تو همینه، من هم کساختم همینه.
انجینئر اس گھر کو بنا لیتا ہے اور آپ اگر اس پر اعتراض کریں، اوبجیکشن کریں کہ نقشہ میں نے تمہیں جو دیا تھا اس کے مطابق گھر نہیں بنا ہے، تو وہ اپنے لئے راہ فرار نکال سکتا ہے.
نا نقشہ رو دست میدی، میری خونه ای که با این نقشه ساخته شده نشونه این بنا میدی، میگی اینو میخوام.
نقشہ اس کے ہاتھ میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انجینئر بعد میں فرار کرنا چاہے، فرار سے مقصود یعنی اس کام سے، کام چوری سے نکل کے بھاگنا چاہے، تو آپ اس کو پکڑ سکیں کہ جناب میں نے جو تمہیں نقشہ دیا تھا اس نقشے کے مطابق اس گھر میں فلاں فلاں خصوصیات نہیں ہیں.
اون وقت یہ ساختہ میشے، ہر دا تخلف بکنے میاری میدی میدونستا اون خونے نیستا.
اگر کہیں پر اس نے خلاف ورزی کی ہے نقشے سے، تو آپ اس نقشے کے ذریعے سے اسے پکڑ سکتے ہیں کہ جناب آپ نے اس جگہ پر اس طرح سے بنایا ہے جبکہ نقشے کے مطابق یہ یوں ہونا چاہیے تھا.
یہ مثال دیگه بزنم واضح تر بشه. قالی، یہ نقشے داره، قالی میدی به بافنده، میگی این نقشه رو میخوام ببافی.
اچھا ایک اور مثال بھی دے دوں کہ اگر کوئی قالین بنانا چاہے، ہینڈ میک قالین، ہاں مشین قالین نہیں، ہاتھ کا بنایا ہوا، اس کے لیے ایک نقشہ ہوتا ہے.
ایک وسط دارد، کناره ها دارد، فاصله بین کناره تا وسط خبره خوب میفهمه.
اس قالین کا ایک سینٹر ہے، اس سینٹر سے اس زاویے تک اور اس زاویے تک اور اس زاویے تک اور اس زاویے تک فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، ایک ماہر آدمی اچھی طرح جانتا ہے، اس قالین کو دیکھ کے ہی پہچانتا ہے.
بالا و پایین 2 سانتی متر فرق کنے متخصص اشکال میکنے.
اگر اس قالین کے اوپر کا حصہ جو عرض میں ہے، نیچے کا جو حصہ عرض میں ہے، اس کے ساتھ 1 سانتی میٹر یا 2 سانتی میٹر کے فرق ہو، تو ماہر آدمی اسے دیکھ کے پہچانتا ہے کہ یہ اس نقشے کے مطابق نہیں ہے.
نقشہ رو بافندے میدی، میگی میخوام این نقشه رو دقیقاً اجرا کنی و این قالی رو ببافی، اما ببینی نمونه و الگو اینه، یه قالی بافته شده رو میاری.
آپ اس قالین بنانے والے کو پوری خصوصیات بتاتے ہیں کہ اس طرح کی قالین آپ بنا لیں، اور اس کے لیے نمونہ آپ نقشہ پیش کرتے ہیں کہ اس نقشے کے مطابق ہو قالین.
به اون خونه ساخته شده، به اون قالی بافته شده دقیق دقیق میگیم میزان.
کیا بات ہے، وہ گھر جو بنایا گیا ہے اور یہ قالین جو بنی گئی ہے، اس بنائے ہوئے گھر کو اور اس بنی ہوئے قالین کو میزان کہا جاتا ہے.
بابا میزان در آیه یعنی امیر المؤمنین و بقیت الله.
تو بابا قرآن میں جس میزان کا تذکرہ ہے وہ میزان حضرت امیر المؤمنین جو کہ امام اول ہیں، اور حضرت بقیت اللہ جو کہ امام آخر ہیں، یہ سلسلہ میزان ہے.
میگی نماز خوندن، نماز ارائه می شود به نماز امیر المؤمنین.
اگر آپ نے نماز پڑھی ہے تو قیامت کے دن آپ کا آپ کی نماز دنیا میں امیر المومنین کی نماز کو سامنے رکھ کے دیکھی جائے گی کہ آپ کی نماز اس کے ساتھ کتنے مماثل ہے.
میگی من ایثار کردم ایثار درائی میشود اون الگو دو نقشه.
اگر آپ نے کوئی ایثار کیا ہے تو آپ کے ایثار کو اس کے مطابق دیکھا جائے گا.
میگی مجاہده کردم مجاہده از ارائه میشود دون الگو دون میزان.
اگر آپ نے راہ حق میں جہاد کیا ہے تو آپ کے مجاہدت کو بھی اس میزان اور اس اسوہ کے مطابق دیکھا جائے گا.
درست. ولذا وزان وحی و مجری وحی در یک جامعه مهدوی این است که امام میزان است، همه اعمال به او ارائه می شود.
اس لیے مدینه مهدوی میں امام میزان ہے، تمام معاشرے کے اعمال اس میزان کے مطابق تولے جاتے ہیں.
در مدینه مهدوی همه رنگ مهدی می گیرند.
اگر معاشرہ مهدوی معاشرہ ہو تو اس معاشرے میں پلنے والا ہر فرد، اس معاشرے میں تربیت پانے والا ہر انسان اپنے اندر مهدوی رنگ کو پالے گا.
نماز چرم نماز مهدوی میشه.
اس معاشرے کے انسانوں کی نماز مهدوی نماز ہوگی.
ولذا سهم وحی در تعالی جامعه معلوم شد.
اس لیے وحی کسی معاشرے کو بلندی تک پہنچانے میں کیا کردار ادا کرتی ہے اس کے بارے میں کچھ اندازہ ہوا؟
حالا ایک سوال میکنم، اگر همه اعمال ما ارائه بشود و اعمال امیرالمومنین چه میشود؟ اوضاع خراب. الان اینطور دیگه.
اب ایک سوال کرتا ہوں اس مجمع سے کہ اگر ہمارے ہم سب انسانوں کے اعمال اپنے زمانے کے امام کے اعمال کے سامنے پیش کیے جائیں کہ اس میزان کے مطابق تمہارے اعمال کیسے ہیں تو ہمارا حال کیا ہوگا؟
تو فرهنگ و معرفت شناخت، فرهنگ این از علل تعالی جامعه است.
تو ایک کسی معاشرے کو بلندی تک لے جانے والا عامل وحی ہے. نمبر دو کلچر اور معرفت، معرفت اور فرهنگ، تہذیب اور تمدن،
اینا هم باید راجعش خیلی حرف بزنیم. میگذاریم اتحاد و وحدت.
تہذیب اور تمدن بھی معاشرے کو بلندی کی طرف لے جانے والے اسباب میں سے ہیں.
اتحاد و وحدت اینا ملاقات تعالی است.
یہاں پر بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن ہم اس میں گفتگو نہیں کریں گے. اور تیسری چیز اتحاد اور وحدت.